یہ بھی ایک شرعی چیز ہے. وہ انفسکم و اہلیکم نارا، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اسی طرح پڑوسی ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو سمجھائیں. بہرحال یہ چیز اتنی واضح ہے کہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن آج کل مسلمانوں کے بہت سے فرقے وہ کہتے ہیں اس قسم کی احادیث کو لے کر کے کہتے ہیں یہ حدیث سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کو کیا نہیں سمجھا تھا، ان کو حدیث کا حیضہ ہو گیا. اس قسم کے بہرحال نالائق اور ناشائستہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. حدیث کا حیضہ کہتے ہیں، یہ لوگ حدیث سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لوگ بے ادب ہیں. اتنا ان کا یعنی اتنے شعر ہو گئے، اتنے دلیر ہو گئے کہ اللہ کا کلام اور پیر رسول کے کلام کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو کس لیے نازل فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. سوچنے اور تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے ہی کے لیے تو بھیجا ہے. اور کہتے ہیں اسی وجہ سے میں نے ذکر کیا، بار بار ذکر کیا ہے کہ دیکھیے ماحول، اس ماحول کا امتداد بعض لوگوں میں ابھی پایا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے جب ترجمہ کیا کلام پاک کے معانی کا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے شان میں گستاخ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے علامہ کو جس نے حقیقت میں ہندوستان کی تاریخ میں ایک آزادی فکر کی ایک بہت بڑی بنیاد ڈالی، سوائے فقہ کے جو چند کتابیں ہیں اس کے علاوہ اور کچھ پڑھا اور پڑھایا نہیں جاتا تھا. کلام پاک کو صرف تبرک کے لیے تلاوت کی جاتی تھی. یہاں تک کہ اس تبرک کے زمانے میں بھی کہا جاتا جو شخص پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ خالی اپنے سطروں پر اپنی انگلیوں کو پھیر لے وہ کافی ہے. یعنی اس زمانے کے فتحوں میں یہ ہے کہ تبرک جس طرح آدمی پڑھتا ہے اسی طرح خطا. یعنی یہ چیز آپ دیکھیں گے کتابوں، صرف اسی حد تک اس کو رکھا گیا تھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حجت اللہ البالغہ. اگرچہ وہ پرانے اساتذہ کے اثر سے کچھ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو حقیقت میں توحید کے خلاف ہیں، تصوف کے گہرائی میں ڈوب کر کے وہ چیز ہے، استاد کا اثر پڑے گا، ان کو مجبور سمجھنا ہے. لیکن ان کی جو کوششیں لوگوں کو آزادی فکر دینے کی کہ نہیں قرآن اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور قرآن سنت کے سامنے کسی اور کی بات نہ لینی چاہیے، یہ بات جب انہوں نے کہی تو بہرحال لوگ ان کے مخالف ہوئے. لیکن جو انہوں نے سرمایہ چھوڑا اپنے بعد، جو خزانہ چھوڑا علم کا، ان کی کتاب دیکھی حجت اللہ البالغہ، اس میں بہت کچھ انہوں نے اس پر کوشش فرمائی ہے اور اس کا بڑا اچھا اثر رہا ہے کہ الحمدللہ خود ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے کھل کر کے توحید کا اعلان کیا اور اسی طرح عمل بالسنت کے لیے انہوں نے ایک تاخیر ڈالی، جس کی ایک فوج جس کے لیے تیار کیا انہوں نے، جنہوں نے جنگ بھی کی اللہ کے راہ میں اور انہوں نے اللہ کے فضل سے بہت سے قبے بھی گرائے، بہت کچھ کیا انہوں نے اپنا کام کر کے الحمدللہ اللہ سے رضامندی لی. لیکن جو لوگ باقی رہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ کتاب و سنت کو گلے لگا کر کے اور بغیر کسی کے رائے کو یا کسی باپ دادا کے عقیدے کو پکڑے ہوئے یہ سوچیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، یہ اپنا طریق فہم اور طریق کار اور طریق عمل بنا لے تو انشاءاللہ مسلمانوں کی حالت اچھی ہو سکتی ہے، مسلمانوں میں اتفاق ہو سکتا ہے. جب تک عقیدے اور توحید میں مسلمان متفق نہیں ہوں گے جب تک کسی چیز میں اتفاق ممکن نہیں ہے. اور ایک دوسرے کو کافر کہنے والی بات تو ایک عام ہو چکی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا گستاخ ہے، یہ گردن زدنی ہے، اس لائق ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. یہ سب فتوے رات دن چلتے رہیں گے. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بیان کرتے ہیں اس آیت کو لے کر کے کہ لوگوں نے اللہ کی جس طرح تعظیم، اللہ تعالیٰ کی جو قدر ہونی چاہیے لوگوں کے دلوں میں، وہ قدر اللہ کی انہوں نے نہیں کی. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. اللہ کے قبضے میں، اللہ کی مٹھی میں، قبضہ کا ترجمہ مٹھی اگر کریں تو ترجمہ صحیح ہے، اور وہ کس طرح ہے اللہ کی مٹھی اور اللہ کا قبضہ، اس کے بارے میں آپ کھوج تو نہ کریں. والارض جميعا قبضته يوم القيامة، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سمیٹ لیں گے. ایسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات مطويات بيمينه. یہ زمین جو دیکھی جا رہی ہے یہ دوسری زمین ہو جائے گی، اور اس آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر کے لے لیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح کتاب لپیٹ کر کے اور ہاتھ میں لی جاتی ہے، اتنی چوڑی کتاب ہے، اگر اس کو لپیٹ لی جائے توڑی جائے، اگر اس دفتی نہ ہو تو گولتی ہو کر کے مٹھی میں لے لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح اس ان آسمانوں کو اور زمین کو اپنے مٹھی میں لے لیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی یہ اللہ کی قدرت، اس قدرت کے پیش نظر چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کس قدر پہچاننے کا کیا حق ہے، اس کو پہچانے. وما قدر اللہ کا قدری، حالانکہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، آسمان اللہ کی کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، بی یمین ہی کا لفظ ہے، کلتا یدی یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ کو آپ دائنا کہتے ہیں، ایک ہاتھ کو بایاں کہتے ہیں، لیکن جس طرح بایاں ہاتھ عام طور پر کسی کا دائنے ہاتھ سے ناقص ہوتا ہے، عام طور پر کچھ لوگ الٹے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ وہ بایاں ہاتھ ان کا زیادہ کام کرتا ہے دائنا کم، لیکن عام طور پر دیکھیے اس مجلس میں اگر 100 آدمی ہے تو اس میں شاید ایک دو نکلے جو بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے ہوں، لیکن عام طور پر دائنا ہاتھ زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ میں کمی ہوتی. اس کمی کو کوئی نہ سمجھے کہ اللہ کے ہاتھ میں دائنا ہاتھ اور بائیں ہاتھ، دائنا ہاتھ زیادہ طاقتور ہے اور بائیں ہاتھ میں کمی ہے، نہیں، دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کی یمین ہے، اگرچہ اس کو بائیں ہاتھ بھی کہہ لیا جائے جیسا کہ بعض روایت میں، لیکن اس روایت پر علماء نے نقیر کیا ہے. مسلم شریف کی روایت میں ایک لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو بائیں ہاتھ میں لے لیں گے، بائیں ہاتھ بھی اس کو کہہ لیا جائے تو یہ سمجھنا چاہیے، اگر حدیث صحیح ہے تو اس معنی میں کہ بایاں ہاتھ جس طرح دوسرے کا ناقص ہوتا ہے، کم طاقت کا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس طرح اللہ کا ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ دائنے ہاتھ کی طرح ہیں، یعنی یہ کہ دونوں ہاتھ برابر ہیں کام کرنے میں. والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی طاقت کو اس کے پیش نظر اگر وہ اس کو سامنے رکھیں تو تعجب کی بات ہے کہ کیوں کیسے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. سبحانہ وتعالی، اللہ جو اتنا بڑا ہے، جس کی اتنی بڑی طاقت ہے، ان سب کو سوچتے ہوئے سبحانہ، تعجب کی بات ہے، سبحان اللہ جیسے تعجب کے وقت کہا جاتا ہے، کہ اس کے باوجود بھی لوگ اللہ تعالیٰ سے شرک کیسے کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جا حبرن، حبر اور حبر عربی لفظ میں، اگر کوئی عربی الحمدللہ بہرحال عربی کے الفاظ کی بھی تحقیق میں یہ لفظ یہ سمجھ لیں آپ کہ حبر کا لفظ روشنائی کے معنی میں حبر، اسی طرح بڑے عالم کے معنی میں بھی حبر، ہے کے زیر کے ساتھ، اسی طرح ہے کے فتح کے ساتھ حبر، لیکن ہے کے زیر کے ساتھ یہ زیادہ فصیح ہے، لوگوں نے کہا ہے جا حبرن یا آپ جا حبرن کہیں، دونوں ہیں. یہودیوں کا بڑا عالم، اس کو حبر کہتے ہیں، یہودیوں کے بڑے عالموں میں سے ایک عالم پیارے رسول کے پاس آیا اور کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا نجدو، ہم پاتے ہیں، کہاں پاتے ہیں، عام طور پر بہت سی جگہوں پر انا نجدو فی التورات، ہم اپنی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں پہنچی ہے، توریت میں ہم پاتے ہیں ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع، اللہ رب العزت آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لیں گے، ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع والارضین، اور ساتوں زمین کو ایک انگلی پر رکھ لیں گے، والشجر علی اصبع، اور درختوں کو ایک انگلی پر، والماء علی اصبع، سمندر کی پہنائیاں اور اس کی وسعتیں، ان سب کے باوجود اللہ کی قدرت، یہ احادیث اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پہچاننے کے لیے ذکر کیا انہوں نے، کہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، یہ کہ پورے سمندروں کو، پانی کو ایک انگلی پر اللہ تعالیٰ رکھ لیں گے، والماء علی اصبع والثرى علی اصبع، اسی طرح مٹی کو، تمام مٹی کو ایک انگلی پر، وسائر الخلق علی اصبع، اس کے بعد دنیا کی جتنی مخلوقات آج دنیا اور زمین و آسمان کی ہیں سب کو ایک انگلی پر رکھ لیں گے اللہ تعالیٰ، فیقولو، پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں علی الاطلاق سب پر بادشاہ ہوں، میری بادشاہت ہے، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول کو ہنس پڑے، حتی بدت نواجزہ، یہاں تک کہ آپ کے یہ داڑھیں ظاہر ہو گئی، آدمی تھوڑا سا مسکرائے تو آگے کے دو یا چار دانت جس کو ربائی کہتے ہیں وہ نظر آئیں گے، لیکن جب آدمی کھل کر کے ہنسے گا تو اس کے اندر کے داغے نظر آئیں گے. پیارے رسول ایسا کم ہنسا کرتے تھے، بعض بہتی بہت بڑی ہنسی کی بات آتی تبھی آپ اس طرح کے ہنستے تھے، ورنہ ادب المفرد وغیرہ میں جو روایت ہے کہ پیارے رسول کا آپ کا اکثر ضحک ہی تبسم، پیارے رسول اکثر جو ہنستے تھے تو آپ کا تبسم ہوتا تھا، یعنی یہ کہ وہ چاروں دانت یا کنارے کے جو ناب ہوتے ہیں یہ ظاہر ہوتے تھے بس، یہ نہیں کہ لحوات پورے جیسے آدمی کھل کر کے ہنسنے لگتا ہے تو اندر کا حلق کا کوا بھی نظر آئے، یہ نہیں، اس طرح کا پیارے رسول نہیں ہنستے تھے، البتہ داڑھیں نظر آ جاتی تھیں. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول ہنسے، حتی بدت نواجذہ، آپ کی داڑھیں بھی نظر آنے لگیں، تصدیقا لقول الحبر، اس یہودی عالم کے قول کی تصدیق کرتے ہوئے پھر آپ نے پڑھا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انبیاء کی کتابیں توحید اور رسالت میں متفق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے اسماء اور صفات میں متفق ہیں. بعد کے لوگوں نے جس طرح اس زمانے میں مسلمانوں نے اللہ کی ذات اور صفات میں بہت کچھ چیزیں ایجاد کر لیں جو اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہیں، اسی طرح انہوں نے اس میں بہت کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لیں اللہ کی شان میں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں سب کچھ، لیکن اتنی چیز اس میں صحیح سالم رہ گئی جس طرح اللہ تعالیٰ نازل فرمایا تھا، اور وہی چیز اللہ نے اللہ کے رسول پر بھی نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد پیارے رسول نے ہنسنے کے بعد یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر کو، اللہ کی عزت کو، اللہ تعالیٰ کے مرتبے کو نہیں پہنچا پہچانا، اور نہ اللہ تعالیٰ کے جس طرح مرتبہ ہونا چاہیے تھا اس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا. والارض جميعا قبضته يوم القيامه، قیامت کے دن تمام زمین اللہ کے ایک مٹھی میں آ جائے گی. اور اسی طرح مسلم کی روایت میں ہے، والجبال والشجر على اصبع، پہاڑ اور درخت صرف، تمام دنیا کے پہاڑ اور درخت ایک انگلی پر، ثم يخذهن الله، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہلائیں گے، ويقول انا الملك انا الله، میں على الاطلاق آج کل آج مالک ہوں، بادشاہ ہوں اور میں اللہ ہوں. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ، جہاں کی صحیح روایت میں کہ اللہ تعالیٰ جب عدل کی کرسی پر بیٹھیں گے لوگوں کو کے حساب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جیسا کہ روایت میں آتا ہے، اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ اَنَ الْمَلِكُ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، کس کی بادشاہت آج کے دن ہوگی؟ ٹھیک ہے، دنیا میں ہم نے کسی کو کچھ نہ کچھ بادشاہت کا ایک جھلک ایک ٹکڑا دے رکھا تھا، لیکن آج کے دن کسی کا کوئی کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں، پورا اختیار میرے ساتھ ہے یا میرے ہاتھ میں ہے. اَنَ الْمَلِكُ اَنَ الدَّيَّانَ، آج کے دن میں ہی کسی کو بدلہ دے سکتا ہوں. مسلم شریف، بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں، یجعل السماوات على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق، یعنی بہت سی روایتیں صحیح مسلم اور بخاری کی بھی اس طرح ہیں، جس طرح توریت کی موافقت میں جس طرح یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک انگلی پر رکھ کر کے ان چیزوں کو سمیٹ لے گا، اتنی بڑی مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ایک مختصر سے مختصر انداز میں کر کے اللہ تعالیٰ ان کو فنا کر دے گا. ولی مسلم ان ابن عمر مرفوعا، اسی طرح حضرت ابن عبد اللہ ابن عمر سے پیارے رسول نے فرمایا، یسوی اللہ السماوات یوم القیامہ، اللہ رب العزت آسمانوں کو قیامت کے دن لپیٹ لیں گے، ثم یاخذهن بیده الیمنا، پھر سب کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیں گے، ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، انا الملک این الجبارون، میں بادشاہ ہوں سب کا آج کے دن، این الجبارون، جو لوگ اپنے کو بہت بڑا سمجھتے تھے، جبار سمجھتے تھے، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ، این المتکبرون، جو اپنے کو بہت بڑا کہتے تھے اور کہتے تھے انا ربکم الاعلی، کہاں ہیں اس قسم کے لوگ. ثم یطوی الارضین السبع، پھر اللہ تعالیٰ سات زمین کو لپیٹ لیں گے، ثم یاخذهن بشمالہ، پھر اپنے شمال کا لفظ ترجمہ میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیں گے، ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون، اسی طرح اعلان کریں گے. اس وقت کہتے ہیں کہ بھو کا عالم ہوگا، ہر ایک اب خوف میں، یہاں تک کہ نبی اور ولی ہر ایک خوف سے ڈرا ہوگا کہ آج کے دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یہاں صرف یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بائیں ہاتھ، شمال کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. صحیح روایت میں ہے کلتا یدیہ یمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المقسطین، مسلم شریف کی روایت ہے، ان المقسطین یوم القیامت علی منابر من نور عن یمین الرحمن، جو لوگ اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں. کتاب العمارہ میں اس کو ذکر کیا ہے، امرا اور حکام کو نصیحت کرنے کے لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو لوگ اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف برتتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ممبر نصب کریں گے، اپنے داہنے طرف اللہ تعالیٰ ممبر نصب کریں گے اور اس پر بیٹھے ہوں گے، اور تمام مخلوق کے سامنے ان کی عزت افزائی ہوگی، جس طرح اونچے آگے کر کے کسی کہا جاتا ہے کہ یہ انعام کے لائق ہے. وکیل تا یدیہ یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہی ہیں، یعنی ادھر بھی ممبر رہے گا مقصدین اور عادلین کے لیے، ادھر بھی رہے گا. تو پھر دونوں ہاتھ جب یمین ہوئے تو یہاں یا خودہن مسلم شریف کی روایت میں شمال کیوں کہا گیا؟ تو اس کے بارے میں ایک راوی ہے احمد بن حمزہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس میں وہم، ان کو وہم ہو گیا. دوسری روایتیں جو ان کے ساتھیوں نے روایت کی ہے، انہوں نے کہا ہے وفی ثم یتوی الارضین السبع ثم یاخذهن بیده الاخرى، اللہ تعالیٰ دوسرے ہاتھ میں نہیں، شمال کا لفظ نہیں استعمال ہوا وہاں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں ان راوی کو وہم ہو گیا ہے، اور اصل بات یہ کہ اصل لفظ یہ ہے کہ دوسرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ لیں گے. اگر دوسرے ہاتھ کا استعمال ہو تو دونوں ہاتھ یمین ہے، کوئی اشکال نہیں، لیکن یہاں شمال یعنی بایاں ہاتھ استعمال کیا گیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر روایت صحیح ہے تو اس میں اشکال کی بات نہیں ہے. شمال چونکہ آدمی کو کا ہاتھ دائنا ہوتا بایاں ہوتا، اس اعتبار سے اس کو دوسرے ہاتھ کو شمال کہا گیا، لیکن شمال کا نام دیتے ہوئے بھی یہ کہنا ہے کہ وہ آدمی کے شمال کی طرح اللہ کا شمال نہیں لے سکے مثلی صحیح، یعنی جس طرح دائنا ہاتھ طاقتور ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی طاقتور ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، یہ مطلب ہونا چاہیے. اور عام علماء نے اس کو کہا ہے، محدثین نے کہا کہ یہ لفظ اتنا استعمال کسی راوی کے ترجمے یا راوی کے معنی کے اعتبار سے نقل کرنے کی غلطی سے ہوا ہے، ورنہ عام دوسرے روات نے، دusre بیان کرنے والے جو بیان کیا ہے ثم یاخذهن بیده الاخرى، دوسرے ہاتھ کا ترجمہ انہوں نے یا اس کی تعبیر انہوں نے شمال سے کر دی. بہرحال اگر شمال کا بات بھی اللہ کے لیے کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ شمال کیونکہ دو ہاتھ ہوتے ہیں، ایک ہاتھ کو شمال کہا جاتا ہے، ایک ہاتھ کو یمین کہا جاتا ہے عربی میں، اس کے باوجود شمال شمال کی طرح نہیں کہ کمزور ہو یا دائنے ہاتھ سے اس کا درجہ کچھ کم ہو، اللہ کا دونوں ہاتھ ایک ہی جیسا ہے. ثم يقول اين الملك اين الجبارون واين المتكبرون ورو يعني ابن عباس قال ما السماوات السبع. ہم چاہتے ہیں کہ آج یہ کتاب ختم ہو جائے انشاءاللہ. کتنا بجا ہے؟ ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن الا كخردلة في يد احدكم. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں انہی احادیث کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ کی ہتھیلی میں ایک رائی کے کی طرح، جس طرح تم میں سے کوئی آدمی ایک رائی کو اپنی ہتھیلی میں بند کر لے اسی طرح زمین اور آسمان اللہ کے ہاتھ میں اس طرح کے لپیٹ کر کے ہو جائیں گے. اسی طرح ابن جریر نے صحیح روایت سے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے، اس کو اسنادی اعتبار سے کہا جائے گا کہ یہ منقطع ہے، صحیح نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مت سماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم السماء القیت فی ترسن، ساتوں آسمان کرسی اللہ کی کرسی کہتے ہیں جیسا کہ روایت میں آیا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کا کرسی اللہ کی کرسی یعنی پیر رکھنے کی جگہ جو ہوتی ہے، جیسا کہ موضوع القدم اس کی تفسیر کی گئی ہے، اس کی عظمت کا یہ بیان ہے کہ وہ آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں سات سکوں کی طرح ہیں، سات دراہم سات سکوں کی طرح ایسے بکھرے ہوئے ہیں اس کے پوری زمین کے اوپر. القیت فی ترسن جیسے کوئی بڑے ڈھال کے اوپر سات سکے رکھ دیے جائیں یا سات درہم رکھ دیے جائیں، سات روپے رکھ دیے جائیں، اسی طرح یہ ساتوں آسمان یہ کرسی کی نسبت سے اس قدر چھوٹے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اور پھر عرش کی عظمت کا کیا حال، اس پر اللہ رب العزت مستوی ہے. اللہ رب العزت کی عظمت، اسی وجہ سے علماء نے کتاب العظمہ ایک بہت بڑی کتاب ہے ابو الشیخ کی، اس میں اس قسم کی بہت سی روایات سب اکٹھا کی ہیں، آیات اور احادیث، جس کو پڑھ کر کے یقیناً آدمی کے دل میں ایک ہیبت تاری ہو. اس قسم کی احادیث کو پڑھنے سے آدمی کے دل میں اللہ کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر تاری ہوگا. اس لیے مصنف نے آخر میں اس قسم کے کی احادیث کو یہاں ذکر کیا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا مل کرسی فی العرش، کرسی عرش کے مقابل میں کرسی کی کیا حقیقت ہے، جس کرسی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آسمان ساتوں آسمان اس کرسی کے مقابل میں کس طرح کے ہیں. جا جیسے ایک ڈھال پر سات سکے یا سات روپے ڈال دیے جائیں. اور پھر کرسی کی کیا حیثیت ہے عرش کی نسبت سے؟ مل کرسی فی العرش الا کحلقۃ فی حدید من حدید کحلقۃ فی حدید. جیسے کرسی کی عرش کی نسبت سے جو حیثیت ہے وہ یہ کہ جیسے ایک انگوٹھی ہو وہ ایک میدان زمین کی واسے میدان میں کشادہ میدان میں ایک انگوٹھی ڈال دی جائے, ایک حلقہ ڈال دیا جائے لوہے کا اس کے اوپر. یعنی یہ کرسی اتنی چھوٹی ہے عرش کی نسبت سے, تو اور عرش کرسی اتنی بڑی ہے نسبت بہ نسبت آسمان اور زمین کے کہ جیسے سات سکے ہوں یا سات روپے ہوں. تو پھر عرش کی کیا حیثیت ہوگی یا عرش کی عظمت کی کیا حیثیت ہے؟ پھر اس کے بعد عرش والے کی عظمت کا بھی خیال رکھیں کہ جس نے اتنے بڑے مخلوق کو پیدا کیا اس کی عظمت اور اس کی شان بہت ہی بڑی ہوئی ہے. بہرحال وان ابن عباس رضی اللہ وان ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بین السماء والارض والتی تلیہا 500 عام. بین السماء الدنیا والتی تلیہا, نچلے آسمان اور اس کے بعد والے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال آدمی چلتا رہے, ایک روایت میں کہ کوا 500 سال تک اڑتا رہے تب جا کر کے دوسرے آسمان تک پہنچے گا. اب اللہ کی قدرت اسی طرح بین کل سمائن و سمائن, ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے, 500 سال کا. اس کے بعد بین السماء السابعۃ والکرسی, ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. وہ بین الکرسی والماء, کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. والعرش فوق الماء, اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے. واللہ فوق العرش لا یخفى علیہ شیء, اللہ پر اس اونچائی اور اس مسافت کے باوجود بھی اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے. لا یخفى علیہ شیء من اعمالکم, تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی, نہیں رہ سکتی. یہ کتنی بڑی عظمت ہے اللہ رب العزت کی. اس کے باوجود آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو اپنے پاس بلایا, اور ایک رات کے اندر, یہ بھی اللہ ہی کی قدرت ہے کہ ایک رات کے اندر اتنے دور کا فاصلہ بیت المقدس تک ساتوں آسمان کے اوپر جا کر کے اللہ سے ہم کلامی کا شرف بخشا, یہ اللہ کی قدرت ایک رات کے اندر, یہ سب اللہ کی قدرت سے متعلق ہے. جی
ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں
ہے, تھوڑا سا گیا. صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد والا علیہ وسلم.
جی
محمدی پرانے زمانے میں محمدی نہیں کہا جاتا تھا, مسلمان کہا جاتا. جیسے سوال ہے بھائی کا وہ معقول ہے, ایک آدمی کہے کہ ہم کسی کے مقلد ہیں ہم محمدی, یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا. پرانے زمانے میں ہر ایک مسلمان پہچانا جاتا تھا, لیکن بعد میں جب ہر ایک اسلام کا دعویٰ کرنے لگا اور یہ کہ قادیانی بھی کہنے لگے کہ وہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سب سے پہلے مسلمان, سب سے افضل مسلمان, ہم سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں, تم لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ایمان لائے, دوسرے نبی پر ایمان نہیں لاتے ہو. جب یہ سب اختلافات ہوئے تو ایک آدمی اپنے کو محمدی المذہب کہہ لے تو غلط نہیں ہوگا, لیکن وہ لوگ محمدن جو کہتے ہیں نا محمدی, وہ کہتے ہیں یہ لوگ محمد کو پوجنے والے, جس طرح وہ اپنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پوجنے والا مانتے ہیں, اسی طرح اس معنی میں محمدن کہتے ہیں, تو اس کو برداشت نہیں کیا گیا. ویسے آپ پرانے زمانے میں دیکھیں گے آج سے 500 کچھ کے آدمی تھے, انہوں نے صاف کہا, کوئی جب ان سے پوچھتا تھا تم کس مذہب کے پابند ہو, کہتے تھے انا محمدی المذہب, میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کا ہوں. ولم یکن یقلد احدا, اس طرح کہتے تھے کہ ہم محمدی ہیں اور کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. اسی طرح اس زمانے میں کوئی کہے کہ بھائی اپنے کو سلفی کیوں کہتے ہو, حدیث کیوں کہتے ہو, اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب سب نے اپنا اپنا نام رکھ لیا اور ہری اگر سب مسلمان ہی کہیں تو پھر تمیز کس چیز کی رہ جائے گی. قادیانی بھی تو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں, منکر قرآن جو کہتے ہیں اہل قرآن, وہ منکر قرآن ہے, منکر حدیث, وہ بھی اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں. تو پھر تمیز کے لیے گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پیارے رسول کا مذہب لے کر کے چلیں گے, تو انشاءاللہ ایسا کوئی نام برا نہیں ہوگا, کیونکہ لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی ایک ایسی نشانی چاہیے. اس کو علماء نے ہمیشہ سے برداشت کیا ہے, جیسے چار مذاہب کا انتصاب, تو اسی طرح ان چاروں مذاہب سے ہٹ کر کے صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو لے کر کے جو اپنے کو کہتے ہیں کہ سلفی یعنی سلف یعنی رسول اور صحابہ ان کو لے کر کے عمل کرنے والے ہمیشہ سے رہے ہیں. اب یہ کوئی آدھرے بازی کرے اور کہے کہ یہ چند سالوں کی یا انگریزوں کی پیداوار, اتنی جھوٹ بات. ابھی دیکھا میں نے ایک کتاب میں بھائی لا کے دیے, ایک بزرگ ہے سنا ہے مکے ہی کے, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو اپنے کو سلفی آل حدیث کہتے ہیں ان کا وجود 150 سال پہلے تاریخ میں کبھی نہیں تھا. اللہ اکبر. اور اپنے کو محدث بھی کہتے ہیں, فلاں محدث ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے. لیکن اگر محدث ہوتے تو سنن ترمذی میں جا کر کے دیکھ لیجئے, 289 میں جن کا انتقال ہوا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, جہاں مسئلے کا ذکر کرتے تو کہتے ہیں یہ آل کوفہ کی بات ہے, یہ امام احمد کی بات ہے, یہ امام شافعی کی رائے ہے. وہ یقول اصحابنا, ہمارے اصحاب جو ہیں محدثین لوگ کیا کہتے ہیں آل حدیث لوگ, یہ ہمیشہ رہا ہے, اس کو برداشت کرنا چاہیے. اب یہ کہ دھاندلے بازی کر کے اور دہشت بازی کر کے دہشت گردی کر کے یہ کہا جائے کہ نہیں ہماری ہی بات, تو یہ چیز تو شرعی ہوئی نہیں. پتہ نہیں کیا بڑا عجیب لفظ استعمال کیا ہے. اچھا تفصیلا بتائیے کہ پکی اور صحیح حدیث بتائیں کہ کون سی کتاب میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے نماز بغیر نماز نہیں قبول ہوتی, کیا رکوع میں شامل ہونا. تو پکی اور صحیح حدیث عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ, مسلم بخاری اور مسلم کی روایت ہے. بخاری شریف دنیا کی سب سے آگے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب مانی گئی ہے, سب کا اتفاق ہے. عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ, حضرت عبادہ بن صامت روایت فرماتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اب اس میں علماء کا اختلاف جیسا بھی ہو, لیکن لفظ یہ ہے کہ نماز نہیں, لا کے معنی لا, لا صلاۃ نماز نہیں, لمن لم یقرأ جس نے نہیں پڑھی فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ. اب آپ کہتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہوئی تو پڑھنا واجب ہوا تو پھر رکوع میں شامل ہونے والی کی رکعت ہوتی یا نہیں, اس میں بھی اختلاف اسی وجہ سے ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہر حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے پڑے بغیر رکوع رکعت یا نماز نہیں ہوگی, تو جب رکوع میں شامل ہوا تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی یعنی اس رکعت کو لوٹائیں. لیکن جو لوگ قرآن اور حدیث کو مخالف نہیں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں پیارے رسول نے اس خاص حالت کو, عام حالت تو یہ ہے کہ بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی, لیکن اس خاص حالت میں پیارے رسول نے جس صحابی نے بغیر سورہ فاتحہ پڑھے سلام پھیر دیا, پیارے رسول نے ان کو نہیں کہا کہ تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی, یعنی اس خاص حالت میں رکوع میں اگر کوئی امام کو پا رہا ہے تو وہ رکعت شمار کر سکتا ہے, حدیث سے اس کا ثبوت ہے. اس وجہ سے مسئلہ بہرحال اتنا بڑا نہیں ہے. جب آدمی حدیث ہی سے استدلال کر رہا ہو تو کہا جائے گا یہ بھی ایک چیز ہے, یہ بھی ایک چیز ہے, اس کو قبول کرنا چاہیے. لیکن جب حدیث کو چھوڑ کر کے تیسرے کے قول کو بیچ میں لایا جائے تب وہاں پانی مر رہا ہے, وہاں سوچنا چاہیے کہ پیر رسول کے مقابل کسی دوسرے آدمی کو کیا جا رہا ہے, تو چیز نہیں مانی جائے. ثواب کی نیت سے ان لوگوں کو پچھلے جمعہ کو آپ سے یہ جانکاری ملی کہ ثواب صرف اپنے لیے کریں, کسی دوسرے زندہ یا مردہ کے نام سے نہیں کریں, صرف ثواب. جی جس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اسی طرح یہ بھی. تب سے میں بہت فکر مند ہوں, جب میں مکہ آیا تو زیادہ سے زیادہ ثواب کرنے کا شوق پیدا ہوا, شوق مبارک. ایک صاحب جو 14 سال سے مکہ میں رہ رہے ہیں ان سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ثواب زندہ مردہ چھوٹے بڑے کے نام کر سکتے ہیں. تب سے آج تک میں قریب 355 سے بھی زائد لوگوں کے نام ثواب کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہماری دعا ہے ضائع نہ ہو آپ کا, فکر مند نہ ہو. آدمی کسی مفتی نے کوئی غلط فتویٰ دیا, غلط تھے یہ فتویٰ حقیقت میں, مفتی نے اگر غلط فتویٰ دیا اور اس نے اس پر عمل کیا تو اس کو اجر ملے گا. رہ گئی بات مفتی صاحب کی, اللہ تعالیٰ ان سے مطلب ہے کہ ان کو ان کا حساب الگ ہو کہ بغیر جانے صحیح مسئلہ کیوں نہیں بتایا, یہ مسئلہ ہونا چاہیے. جس میں بوڑھے بچے مرد عورت زندہ مردہ گھر کے سب افراد ہیں, انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا, کوئی عرض نہیں. رہا یہ کہ اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے تو اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے. ایک منٹ, صرف ثواب کی نیت سے ان لوگوں کا میرے اوپر حق اور اپنا فرض سمجھ کر کیا ہے, ٹھیک ہے. ان کا حق یہ بھی ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ مالی خرچ کریں, اتنے جیسے آپ مکے میں کبھی 2-4-10 روپے بھی خرچ کیے کہ نہیں. جو چیز واضح ہے جس میں اختلاف نہیں اس کو تو کیجیے, اس کو نہیں کیا ہوگا. مفت میں جو چیز چل رہی ہے اس کو آپ دونوں کے لیے کہتے ہیں ارن ستوا پترن کے نام, سنا ہے آپ نے کہ نہیں؟ نہیں ہے یہ مسل. پورا ستو گھولنے لگے جو اڑتا تھا کہتے تھے وہ یعنی کیا نام ہے پتر کس کے آلیہ کے نام ہو گیا. چلیے, صرف ثواب کی نیت سے ان لوگوں کا میرے اوپر حق اور فرض سمجھ کر, وہ بھی ایک حق ہے کہ آپ ان کے لیے مالی خرچ کیجئے کچھ, اب آپ برائے مہربانی یہ بتائیں کہ میں نے جو عمل کیا کوئی شرک بدعت یا گناہ نہیں کیا، کیونکہ جس سے آپ نے فتویٰ پوچھا ایک سما کام سمجھ کر کے انہوں نے بتایا آپ نے کیا، آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ اپنا، ان کے لیے نہ ملے لیکن آپ کا تاب یا آپ کا تھکنا یہ ضائع نہ ہوگا. میرے کو، یہ تو بمبئی والے ہمارا ہوتا ہے، میرے کو اس نیت اور محنت کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ ملے گا. جن کے نام طواف کر کے مردہ کے نام بخشش اور زندہ کے نام دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کے لیے دعا کیا ہے، ان لوگوں کو ملے گا کہ نہیں؟ وہ اللہ کی ہاں انشاءاللہ. توقع کیجئے کہ آدمی کبھی نیک نیتی سے غلط کام بھی کر جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے اس کا اچھا بدلہ دیتا ہے، تو انشاءاللہ دے گا. لیکن جب بات معلوم ہو جائے تو اس کو دعا کیجئے آپ. صرف صحیح بات یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ان کے لیے زیادہ زیادہ دعا کیجئے، آئندہ میں دوسروں کے نام طواف کروں کہ نہیں. میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز سنت سے ثابت نہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس وجہ سے آپ کسی کے نام طواف نہ کریں، خود کریں زیادہ سے زیادہ. طواف میں ہزاروں کے لیے دعا کریں، وہ دعا زیادہ سے زیادہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے. زمزم کا پانی کھڑا ہو کر پینے کی صحیح دلیل، کیا یہ صحیح ہے؟ جو لوگ اس کو پینے کو سنت سمجھتے ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کو کھڑے ہو کر کے پیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس میں شبہ نہیں ہے.